بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اور پچھلے چند دروس میں بات کر رہے تھے علامات اہل السنہ، اہل سنت کی بعض علامات، اور شیخ ربیع رحمہ اللہ کے اس جملے پر پہنچے تھے، اور یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. قال المصنف رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ یعنی امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ نے فرمایا: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. وجس نے آج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو سنت کی سنت کو لازم پکڑا، وعمل بها اور اس پر عمل بھی کیا، واستقام علیہ اس پر استقامت بھی حاصل کی ہے، ودعا إليها اور اس کی طرف دعوت بھی دی ہے، کان اجره اوفر و اکثر من اجر من جرى على هذه الجملة في اوائل الاسلام والملة، تو اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا جملتاً ان لوگوں سے جو اسلام کے اور ملت کے جو پہلے میں سے ہیں. اذ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں: قال له اجر 50، ایسے شخص کو 50 کا اجر ملے گا. فقیلا، تو کہا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: 50 منہم، کہ ان میں سے 50؟ قال بل منکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں بلکہ آپ لوگوں میں سے 50. وانما قال صلی اللہ علیہ وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد امته، اسے انڈر لائن کریں. وانما قال صلی اللہ علیہ وسلم ذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا، لمن يعمل بسنته، اس شخص کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، عند فساد امته، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فساد برپا ہوگا، جو امت میں فساد ہوگا، اور اس فساد کے زمانے میں جو شخص سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا اور اس پہ عمل بھی کرے گا، ایسے شخص کے لیے یہ بڑا اجر ہے. شیخ ربیع رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے فی الجملۃ صحیح، صحیح ہے، جملۃ صحیح ہے عمومی طور پہ، الا قوله بل منکم، سوائے اس جملے کے بل منکم، بلکہ تم میں سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، کہ میں نے اس حدیث کو اچھی طرح اس کا دراسہ کیا ہے، دیکھا ہے خصوصی طور پہ. اس وقت میں بتا نہیں سکتا یہ تفصیل، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جملہ جو بل منکم یہ ضعیف ہے، حدیث پوری صحیح ہے سوائے اس جملے کے بل منکم. شیخ ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جی یہ بات درست ہے، اجر 50 یہ جملہ صحیح ہے، من اہل عصری ہی، اس شخص کے زمانے میں، وہ ممکن قبل عصری اور اس شخص کے پہلے زمانے میں بھی اس میں شامل ہے، لیکن صحابہ میں سے تو ہرگز نہیں، کیونکہ صحابہ جو ہے افضل الناس ہیں، صحابہ سب سے افضل ہیں لوگوں میں سے، اور کوئی بھی ان کی فضیلت میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے، تو جتنی بھی انہیں کیا کمائے گا، آپ سب کے صحابہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ یعنی حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. تو وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے صدقے جو ایک مد کے برابر ہی اس کا آدھا بھی ہو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. شسا فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ, تو صحابہ کی منزلت ہے, یعنی بڑی منزلت ہے. ان میں سے یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے اور اپنی جان و مال کو قربان کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اور بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں, اذیت برداشت کی ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بہت ہی بڑی عظیم منزلت پر پہنچے انبیاء کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ہم افضل الناس بعد الانبیاء, تمام لوگوں سے سب سے افضل ہیں صحابہ جو ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد, اور جو جہاد کریں گے آخری زمانے میں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ان میں سے جو ایک ہے اس کو اس زمانے کے 50 لوگوں کو برابر اجر ملے گا. لیکن من جنسی ہی ولیس من الصحابہ, اسی شخص کی جنس میں سے, صحابہ میں سے نہیں. میں تفصیل بتاتا ہوں ابھی. پھر شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ مجھے ظاہر ہوا واللہ اعلم. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حدیث کو کا مراجعہ کریں دوبارہ, کیونکہ جملتاً اس کے بہت سارے طرق ہیں, لیکن یہ جو جملہ ہے بل منکم, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جملہ ضعیف ہے. اچھا, اس حدیث کے تعلق سے شیخ ربیع رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ یعنی فتنوں کی بات ہو رہی تھی, فتنے آئیں گے امت میں, طرح طرح کے فتنے آئیں گے, یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ جو مومن ہوگا جب ان فتنوں کو دیکھے گا اور اپنے منہج پر اور اللہ کی فرمبرداری پر جب قائم رہے گا, گویا کہ وہ اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ جو ہے نا اس نے اپنے مٹھی میں پکڑا ہوا. یار امیجن کریں کہ انگاروں کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, تو انگارے کو ہاتھ میں اٹھا کے مٹھی میں پکڑنا بند کرنا اور اس کو تھامے رکھنا کتنا مشکل ہے, قابل برداشت ہے؟ بہت مشکل ہے. اور یہ جو مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہے, سچ ہے. یعنی ایسے فطرے کے زمانے آئیں گے, نافرمانیاں ایسے عام ہوں گے معاشروں میں, جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا حق ادا کریں گے, وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان نافرمانیوں سے دوری اختیار کریں گے اور ایسے دور رہیں گے اور ایسے تکلیفیں ہوں گی کہ گویا کہ انہوں نے اپنے مٹھی میں جلتا انگارہ پکڑا ہوا ہو. اور اس فتنے کے زمانے میں جو لوگ ایسے ہوں گے, یعنی یار مددگار کم ہوں گے, دیکھیں ذرا آپ کا ساتھ دینے والے ان فتنوں کے زمانے میں ثابت قدمی کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ جیسے اور بھی ہوں جو فتنوں سے بچے ہوئے ہیں, جو اللہ کے نافرمانیوں سے دور ہیں. جب آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھی ہوتا ہے تو معاملہ اور آسان ہو, جب آپ اپنے آپ کو اکیلے محسوس کرتے ہیں کتنا مشکل ہوتی ہے. یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے, سلف کا راستہ ہے, مشکل راستہ ہے. مشکل اس اعتبار سے ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں, رکاوٹیں ہیں. آپ کی مخالفت آپ گھر کے اندر شروع ہوتی ہے, آپ کے پیارے, آپ کے دوست, آپ دشمنوں سے پہلے آپ کی مخالفت کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بڑھتا جاتا ہے. جیسے آپ کی دعوت آگے جائے گی اتنی مشکلات زیادہ ہوں گی, جیسے آپ لوگوں کو منع کریں گے, برائی سے روکیں گے, اور مصیبتیں آئیں گی کہ متعصب ہیں, یہ تنگ سوچ والے ہیں, یہ متمدن نہیں ہیں, ان کو صرف اپنی سوچ ہے, یہ سخت مزاج لوگ ہیں, یہ شر پسند ہیں, یہ فتنے باز ہیں, وغیرہ وغیرہ. اگرچہ آپ کس طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کی طرف, بھلائی کی طرف, خیر کی طرف, جنت کی طرف. لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا, اس نے ہمیشہ ہمیں مخالفت کرنی ہے, اس نے ہمیشہ اپنی بات کرنی ہے, اس نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی نکالنی ہے, اس نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے. اس کو لوگوں کی خوبیاں نظر نہیں آتی, صرف ایک چیز نظر آتی ہے, غلطیاں کیا ہیں لوگوں کی. تو جب ایسا معاملہ ہوگا اور فتنے شر فساد عام ہو جائے گا معاشروں میں اور بہت کم تعداد میں لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار کے حق ادا کرنے والے ہوں گے اور ثابت قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو ایسے موقع میں اور اس ماحول میں جو لوگ ثابت قدم رہیں گے ان سخت فتنوں کے زمانے میں ان کو بہت ہی بڑا اجر ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خمسین اجر، خمسین کتنا اجر ملے گا؟ 50 کے برابر لوگوں کا اجر ملے گا۔ تو بعض صاحب نے عرض کیا رسول اللہ 50 منہم، یعنی جو اس زمانے میں لوگ رہیں گے ان میں سے 50 کا اجر اس شخص کو ملے گا۔ قال بل منکم، تو آپ صاحب نہیں 50 آپ میں سے، آپ لوگوں میں سے۔ یہاں پر مسئلہ ہوا ہے جس کا شیخ ربیع یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی فضیلت سب سے عظیم ہے، انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ امت میں صحابہ کا ہے، تو صحابہ کے فضل کے تعلق سے کئی احادیثوں میں سے ایک حدیث کا ذکر کیا شیخ ربیع رحمہ اللہ نے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا، احد کا پہاڑ دیکھ کتنا بڑا ہے، صحابہ کے علاوہ کوئی اور شخص اگر احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ صحابہ کے ایک مد دونوں ہتھیلیاں یا اس کا نصف ایک ہتھیلی جو یا کوئی بھی اناج جو اللہ کے راستے میں صحابی نے دیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث کے اعتبار سے صحابہ کے فضل کے برابر کسی کے فضل نہیں ہو سکتا، اور اجر کے اعتبار سے بھی جو اجر صحابہ کو ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں پر بات نفقہ کی ہو رہی ہے اور اجر کی ہو رہی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ آیا ہے جو صحیح حدیث ہے، آپ میں سے 50، یعنی صحابہ میں سے 50 جو اجر ملے گا ثابت قدمی کا اس وقت، اس فتنوں کے زمانوں میں جو حق پر قائم رہے گا اس کو جو اجر اس وقت ملے گا وہ آپ کے 50 کے برابر جیسا ہوگا۔ یہاں پر مسئلہ ہوا ہے، تو شیخ ربیع رحمہ اللہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جو حدیث تو صحیح ہے پوری، اس میں یہ جملہ جو ہے بل منکم والا تم میں سے، یہ ضعیف جملہ ہے، بلکہ صحابہ کے علاوہ چاہے تابعین ہو، اتباع التابعین ہو، چاہے اس شخص کے زمانے کے لوگ ہوں، ان کا 50 تو ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کے 50، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ باقی احادیث کی مخالفت ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ حدیث مد اور نصیف جس میں ذکر اس حدیث کا، احد کے پہاڑ والے حدیث جو ہے، تو اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ قول راجح کیا ہے؟ اللہ اعلم، اس میں علماء کا موقف یہ ہے، شیخ ابن العثیمین دیگر علماء جو ہیں کہ بل منکم والا جملہ صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے، اور اجر کے اعتبار و فضل میں فرق ہے، ہم فضل کی بات نہیں کر رہے، ہم اجر کی اور ثابت قدمی کی، جب یار و مددگار دوست کی قلت ہوگی، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں اس وقت آپ کے یار مددگار دوست ہوتے موجود تھے، صحابی صحابی کا دوست تھا، صحابی صحابی کی مدد بھی کرتا تھا، ماحول بھی تھا، اس ماحول میں ثابت قدم رہنا آسان ہے۔ فتنوں کے زمانے میں شر جب پھیل جائے گا اس وقت یار مددگار کا ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے اس وقت جو لوگ قائم رہیں گے ان کو صحابہ کے اجر جتنا 50 ملے گا، فضل کی بات نہیں ہو رہی، فضل الگ چیز ہے، اجر الگ چیز ہے، اور اس حدیث میں بھی فضل کی بات ہے، مدحد و نصیفوں کی فضیلت صحابہ کی زیادہ ہے، اس فضیلت کے اعتبار سے نہ نفقہ کے اعتبار سے جو صحابہ نفقہ دیتے ہیں وہ احد کے پہاڑ سے زیادہ بہتر ہے جو بعد میں لوگ آئیں گے۔ واللہ اعلم، یہی قول راجح ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے اور اس سے مراد فضل کی بات نہیں ہو رہی، اجر کی بات ہے اس زمانے میں ثابت قدمی کے تعلق سے، نہ کہ فضل کے تعلق سے۔ واللہ اعلم۔ پھر شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پھر مصنف رحمہ اللہ نے ایک قصہ بیان کیا جس میں ہارون الرشید رحمہ اللہ کی ایک منقبت اور فضیلت بیان ہوتی ہے. اور ہارون الرشید معروف جو خلیفہ عباسی خلیفہ جو ہے, فرماتے ہیں ان کی ایک بڑی خوبی تھی کہ ایک سال حج کرتے تھے اور ایک سال جو ہے جہاد کے لیے جاتے تھے, اور روزانہ 100 رکعت پڑھتے تھے بغیر عذر, یعنی صرف عذر کے لیے, کوئی شرعی عذر تو چھوڑ دیتے تھے سفر میں ہو یا کوئی بیماری وغیرہ ہو, ورنہ روزانہ 100 رکعت پڑھتے تھے یعنی نفل جو ہے. اور اللہ کے ڈر سے بہت زیادہ رونے والے تھے, اور علماء سے بہت محبت کرتے تھے, دین سے محبت کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت محبت کرنے والے تھے, اور بہت غیرت کھاتے تھے سنت پر اور دین پر. اور ابو معاویہ الضرير جو ہے یہ علماء سنت میں سے ایک عالم تھے, لیکن کچھ ان پر ارجاء کی تہمت بھی لگائی گئی تھی, کہ کہا گیا تھا اس کے اندر کچھ ارجاء ہے, جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے استاد جو تھے ان پر بھی یہ بات ہے کہ وہ مرجعۃ الفقہاء میں سے تھے, کہ عمل کا ایمان سے جو تعلق ہے, عمل کو ایمان سے مکمل خارج نہیں کیا, لیکن یہ کہا کہ عمل جو ہے یا عمل کا تعلق ایمان سے بہتر یا افضل ہے, شرط نہیں ہے بغیر تفصیل بیان کرنے کے. تو اس لیے ان کو مرجعۃ الفقہاء کہتے ہیں. اور یہ جو ابو معاویہ الضرير رحمہ اللہ جو ہیں, ان کے تعلق سے بھی یہی کہا گیا. وكان احترم السنة ويحبها, اور یہ ابو معاویہ الضرير رحمہ اللہ جو ہیں سنت سے بہت محبت کرتے تھے, احترام بھی کرتے تھے, اور سنت بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے. اور ہارون الرشید کے ساتھ, خلیفہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے, کیونکہ جو اس وقت خلیفہ تھے ان کی مجالس میں علماء بھی موجود ہوا کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہ ابو معاویہ الضرير رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ذکر کیا, یہ سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے, کہ آدم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپس میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی, اور حجت قائم کر دی آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. فحج آدم موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام, اصل قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آدم ہیں, اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر روح بھی پھونکی, اپنی روح میں سے جس روح کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور آپ کے لیے اپنے فرشتوں کو بھی سجدہ ریز کروایا, اور آپ کو جنت میں بھی سکونت دی, آپ جنت میں بھی رہتے تھے. پھر آپ نے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو اور لوگوں کو یعنی جنت سے خارج کیا, نکالا. تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو پیارا جواب دیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں, اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت دی ہے اپنی رسالت سے, چنا ہے اللہ تعالی نے آپ کو رسالت سے اور اپنے کلام سے, آپ یعنی آپ کلیم اللہ ہیں, رسول ہیں اور کلیم اللہ ہیں, اور آپ کو جو تخت یا لوح جو ہیں تورات کے وہ دیے جس میں ہر چیز کا ذکر ہے, اور آپ کو اپنے قریب بھی کیا. تو آپ نے تورات میں یہ کتنا عرصہ پایا ہے کہ میں نے یہ جو خطا کی, جو مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے, میرا پیدا ہونے سے کتنی پہلے اس کا ذکر ہے تورات میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال آدم علیہ السلام کی پیدائش تخلیق 40 سال پہلے اس کا ذکر موجود ہے. تو آدم علیہ السلام نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے اس میں یہ بھی پایا, وعصا آدم ربہ فغوا, کیا تورات میں اپنے جملہ پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی ہے اور ان سے غلطی خطا ہوئی؟ قال نعم، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک یہ میں نے پڑھا ہے. قال، پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ میری ملامت کرتے ہیں اس عمل پہ جو اللہ نے میرے اوپر لکھا ہے میرے پیدائش کے 40 سال پہلے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ، تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر حجت قائم کر دی. تو علی بن جعفر، وہاں پہ ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا کیف هذا وبین آدم و موسیٰ، یہ کیسے ممکن ہے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بہت لمبا عرصہ ہے اور آپس میں ملاقات بھی نہیں ہے، یہ معاملہ کیسے ہوا؟ سوال کیا، یعنی یہ حدیث ان کو صحیح نہیں لگی. دوسری روایت میں شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پورے حدیث بیان کرنے کے بعد تو قریش کے رشتہ داروں میں سے یہ بڑوں جو اصحاب اثر رسوخ ان میں سے کوئی شخص بیٹھا تھا، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہارون رشید کے چاچا تھے. تو شخص نے کہا اَيْنَ لَقِيَ آدَمُ مُوسَى، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہاں ملاقات کی ہے؟ تو ہارون رشید کو شدید غصہ، ہارون رشید کو شدید غصہ آیا اور یہ فرمایا النطع والسیف، لے آؤ تلوار لے آؤ اور ذبح کرنے کی جگہ جو ہے وہ تیار کر دو. زندیق واللہ، یہ شخص زندیق ہے اللہ کی قسم، یطعن فی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم، کہ یہ شخص جو آپ وسلم کے حدیث پر طعن کرتا ہے. تو ابو معاویہ جس نے روایت سنائی ہے رحمہ اللہ، تو ہارون رشید کو ذرا روکتے رہے، سمجھاتے رہے، ويقول اور یہ کہتے رہے كانت منه بادرة ولم يفهم ولم يفهم يا المؤمنين حتى سكنه. تو اس شخص عذر پیش کرتے ہوئے ہارون رشید کو سمجھاتے رہے کہ بس اس سے بس بات ہو گئی، انہیں سمجھی نہیں بات کو، منہ سے غلط بات نکل آئی ہے، نہ سمجھی میں اس نے یہ بات کی ہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین یعنی ہارون رشید جو ہے وہ ان کو ذرا تھم گئے اور اس کو قتل نہیں کیا. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاہد یہ ہے اس قصے میں سے کہ ان کو شدید غصہ آیا صرف آپ علیہ وسلم کی سنت کے لیے. میرے بھائی ایک حدیث کی ذکر ہو رہا ہے، تو آپ علیہ وسلم کی سنت کے لیے اتنی شدید غصہ، اور اس شخص کو قتل کرنے والے تھے جس نے اس حدیث کو رد کیا ہے، اور اس لیے کہ اس شخص نے یہ سوچا جس نے انکار کیا کہ ہارون رشید نے یہ سوچا کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے اور جھٹلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا غلط ہے، جھوٹ ہے نعوذ باللہ. کیونکہ حدیث کس نے ہمیں سنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کہاں سے پتہ چلا حدیث صحیح ہے؟ ملاقات کے تعلق سے ہمیں نہیں پتہ، علم غیب سے اس معاملے کا تعلق ہے. الایمان بالرسل، اللہ کے رسولوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ارکان ایمان جو ہے ان کا تعلق علم الغیب سے ہے. فرشتے اب دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے انبیاء پر، دیکھے ہم نے نہیں دیکھے، ہمارا ایمان ہے، ایمان بالغیب. تورات انجیل جو اصل تھی، تحریف شدہ نہیں، وہ نہیں دیکھی ہم نے. صرف ایک ہی چیز باقی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، القرآن الکریم، اللہ کی پاک کلام، سبحان اللہ. آخرت پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ نہیں دیکھتے. الایمان بالغیب. الغرض، تو کیونکہ اس شخص نے جھٹلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس لیے ہارون رشید کو شدید غصہ آیا. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اس قصے کو پڑھا پہلی مرتبہ تو میں رو پڑا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، شیخ صاحب قسم کھاتے ہیں، جب ہم جوانی میں تھے اس وقت، یعنی غصہ شدید آیا اس شخص پر جس نے واقعی سنت کے اس طریقے سے انکار کر دیا، اور ہارون الرشید کے اس غصے پر اور اس سنت سے جو محبت ہے ان کی، جو دفاع کیا سنت کا، اس پہ رونا آ گیا کہ ایک حدیث کے لیے، حدیث کا رد ایک شخص نے کیا، ایک حدیث کا کیا ہے، اور ہارون الرشید رحمہ اللہ نے اتنے شدید غصہ اور اس پر حد قائم کرنے کے لیے آ گئے، اگرچہ اپنے قریب رشتہ دار بھی تھے، کہا گیا کہ چاچا تھے ان کے، سبحان اللہ۔ فیصلہ فرماتے ہیں اس وقت کون ہے جو یہ غصہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، بہت کم لوگ بچ گیا نا، سنت مخالفت ہوتی ہے، حدیث کا رد ہوتا ہے، متفق علیہ حدیث کو کہتے دیوار پہ مارو، عقل نہیں مانتے نعوذ باللہ، اور لوگ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو سنت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ سنت کا دفاع کیا جائے، ہر بندے کو جتنا اللہ نے علم دیا و توفیق دی ہے، ہارون الرشید خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، حد قائم کر سکتے ہیں، ہمارے ذمے کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، نہ ہمارا یہ کام ہے، لیکن غلط کو غلط کہنا، دلیل کی روشنی میں سمجھانا، سنت کا دفاع کرنا، یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، دلائل کی روشنی میں، جب حق واضح ہو جائے تو اس حق کو بیان کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر کہیں پہ کوئی مشکل ہے، کوئی فتنے کا اندیشہ ہے، تو وقتی طور پہ خاموش اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، لوگ سنت کا رد کر رہے ہیں، سنت کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، لوگوں کو حق بات بیان بھی کر سکتے ہیں، سنت کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تو خلل ہے نا کہیں پہ، خلل کہاں پہ، منہج میں خلل ہے، کہ اصل تربیت منہج پر نہیں ہوئی ہے، یہ بات لازمی ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ گیدرنگ میں بیٹھے، حدیث آپ نے بیان، متفق علیہ حدیث، کس نے انکار کر دیا، یار چھوڑ یار، کیوں چھوڑو بھائی، کیا ہے یار، مکھی جو ہے پانی میں گر گئی ہے، آپ اسے ڈبو دو گے، یار چھوڑو یار، یہ کوئی حدیث ہے، کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ چھوڑنے والی بات ہے، نہیں سمجھائیں بھائی، سنت کا رد کرنا عام بات نہیں ہے، وہ آپ کی بات یا آپ کے باپ کی بات یا آپ کے بھائی کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ کس کی بات کا انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا انکار کر رہا ہے، جو سنت رسول ہے، جو وحی ہے، تو وحی کا انکار کرنا عام بات ہے، نہیں عام بات نہیں ہے نا، آپ کے پاس علم ہے تو سمجھائے، نہیں تو خاموش اختیار کے بتائیں، یار خاموش ہو جاؤ، آپ یہ بات نہ کریں، آپ کو سمجھ نہیں آتے تو آپ چھوڑیں، سنت کا رد میرے سامنے نہ کریں، یہ غیرت ہوتی ہے مومن کی سنت کے لیے۔ اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں آج کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے غصہ کھائے، کب، جب سنت کا انکار کیا جاتا ہے، بہت کم ہے کہ نہیں، یہ غالباً شیخ صاحب نے غالباً 30 سال پہلے بات کی تھی، آج ہم کہاں ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آگے سنیں اس سے بڑی بات، شیخ صاحب فرماتے ہیں آج میں پڑھتا ہوں، ایک کاتب جو ہے اسے فلان حنفی کہتے ہیں، جو مصری ہے، وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان میں سے متکبر اور جبار مہیمن کو نکال دیں، یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، متکبر، جبار اور المہیمن، یہ واجب ہے ہم ان کو حذف کر دیں، نکال دیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈکٹیٹرشپ کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ ڈکٹیٹر نہیں ہے، اور ان ناموں میں ڈکٹیٹرشپ کا معنی موجود ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ربی رحمہ اللہ قبحہ اللہ، آمین رب العالمین، هذا مكذب للقرآن مستخف به، یہ شخص جو ہے قرآن مجید کو جھٹلانے والا ہے اور قرآن مجید کو ہلکا لینے والا ہے، بل مجرم لا يستحق والله الا القتل، بلکہ مجرم ہے اور قتل کے سوا کوئی اور اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ قتل کا مستحق ہے۔ ایک شخص ہے، اور اللہ رحم کرے، کئی ایسے لوگ ہیں جو علمانی سوچ رکھتے ہیں، یہ شخص کہہ رہا ہے، اب ہارون الرشید کے سامنے شخص نے ایک سنت کا انکار کیا نا، ایک حدیث کا، اب ہمارے زمانے میں مصیبت یہ کہ قرآن مجید کی آیتوں کے انکار کرنے والے بھی آئے گئے ہیں. ابھی ہم سنت کی بات کر رہے تھے, اب قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ کے نام اس شخص کو پسند نہیں ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المہیمن, الجبار, المتکبر. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. یہ شخص کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام متکبر, جبار, مہیمن, جس کا سورۃ الحشر میں اللہ نے ذکر کیا ہے. سورۃ الحشر میں کہتا ہے یہ انہیں نکال دینا, حذف کر دینا چاہیے قرآن مجید میں سے. کیوں؟ ڈکٹیٹرشپ کا معنی, اللہ تعالیٰ ڈکٹیٹر نہیں ہے. ان للہ وان الیہ راجعون. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت اور عفو کی وجہ سے ہے. اور جبروت اور کبریا اور عظمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص صفات میں سے ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ملک, جو اللہ تعالیٰ مالک ہے, بادشاہ ہے, اس کے مقتضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے حدیث قدسی میں آیا ہے, الکبریا ردائی والعظمت ازاری. کبریا میرا ردا ہے, ردا کہتے ہیں چادر کو, اور عظمت میرا تہبند ہے, ازار. فمن نازعنی واحد منہما قذفتہ فی النار. جس میں دونوں میں سے ایک مجھ سے منازعہ کیا ہے, اس کی مخالفت کی ہے, تو میں اسے جہنم رسید کر دوں گا, جہنم میں پھینک دوں گا. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ الملک المطلق و سید المطلق والمہیمن المطلق ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں, سید ہیں, اور مہیمن ہیں مطلقاً, بغیر کسی قید کے. یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے معنی میں آتے ہیں. جبار ہے, متکبر ہے, مہیمن ہے. جب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, اللہ تعالیٰ خالق المالک اور تدبیر کرنے والا ہے, اور اگر یہ معنی کبریائی کے نہ پائے جائیں, مہیمن ہونے کے اور الجبار کے نہ پائے جائیں, تو پھر کمزوری کا معنی سامنے آتا ہے نا, اس کے بعد کمزوری ہے. تو جو رب کمزور ہو وہ خالق اور مالک اور رازق کو تدبیر کرنا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس بے وقوف انسان کے ذہن میں کیا آیا ہے کہ اس میں ڈکٹیٹرشپ کا معنی ہے, اور اللہ تعالیٰ ڈکٹیٹرشپ سے پاک, اللہ تعالیٰ ڈکٹیٹر نہیں ہے. ڈکٹیٹر کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو حکم دے اور اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آپ کو سزا دے اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. تو حق کے باطل دو ہو سکتے ہیں نا. کوئی آپ کو اگر حکم دیتا ہے, نہ حق حکم دیتا ہے, تو غلط بات ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے جو غلط ہے. لیکن جو آپ کو حکم دیتا ہے, حق کے لیے حکم دیتا ہے آپ کو, اسے آپ ڈکٹیٹرشپ کہیں. جو بھی آپ کا لفظ استعمال کرے, ہے تو حق نا, آپ پسند نہ پسند آپ کی مرضی ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے, اور خصوصی طور پہ یہ وہ لوگ جو حکمران کے خلاف ہوتے ہیں, اخوان مسلمین والی سوچ جو ہے نا, اکثر یہ وہی لوگ ہیں کہ حکمران جو ہے وہ ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے. خوارج جیسے, خوارج کیا کرتے؟ تکفیر کرتے ہیں نا کبیرہ گناہ کی وجہ سے, کیونکہ کوئی ڈکٹیٹر نظر آتے ہیں سارے. تو اس اعتبار سے, کیونکہ اس کو اس ڈکٹیٹرشپ سے نفرت ہے, تو دیکھا کہاں پہ, کہیں بھی معنی موجود ہوتا ہے تو قرآن میں دیکھا, اس آیت میں موجود ہے, کرو بھی ریجیکٹ اس کو, اللہ کے ناموں کو بھی ختم کر دو. جو تین نام ہیں خصوصی طور پہ, ان کو بھی ختم کرو. قرآن اس حذف کو, حذف کہتے ہیں نکال دینا, ختم کر دینا, کہتے ہیں واجب ہے. وہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے واجب کرنے والے انسان, تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ یعنی کلمہ پڑھنا, میں حیران ہوں کلمہ بھی پڑھتا ہے یہ شخص, اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے یہ تین نام نکال دو, یہ اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتے, نعوذ باللہ. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ کو کیا زیب دیتا ہے کیا نہیں دیتا؟ جیسے معتزلہ کہتا اللہ پر واجب ہے کہ نافرمان کو سزا دے, واجب ہے اللہ تعالیٰ پر, جو بھی نافرمانی کرتا ہے اس پر لازمی سزا ہے, نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم ہوگا, نعوذ باللہ. تو پھر غفور و رحیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اپنے عدل سے, معاف کرتا ہے اپنے فضل سے, اللہ کی مرضی ہے. کفر کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ شرک کے علاوہ گناہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ کی مرضی ہے. جس نے کفر و شرک نہیں کیا, نافرمانی پر موت آئی ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ اپنے عدل و انصاف سے سزا دے دے, یا فضل و کرم سے اسے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے, جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ کا معاملہ, بندے کا معاملہ ہے. ہمیں کیا پتہ اس بندے کے دل میں کیا تھا جب اسے نافرمانی کی؟ تو رب جانتا ہے نا, سب نافرمان برابر تو نہیں ہے نا. تو یہ کس نے کہا کہ ہر نافرمان کو اللہ پر واجب ہے، اللہ پر فرض ہے کہ اسے سزا دے، نہیں دیتا تو ظالم ٹھہرے گا، ہم ایسے رب کو مانتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ. یہ کسی چیز کا نتیجہ ہے، عقل کو آگے کرنا نقل کے قرآن اور سنت کے. یہاں پر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تین ناموں کو نکال دیں، کیوں؟ عقل نہیں مانتی. یہ عقل ہے، اسے عقل کہتے ہیں. واللہ روز محشر میں جانور بھی ایسے لوگ سے اچھے ہیں، جو دنیا اس وقت جانور ہے نا اس وقت، وہ ایسے لوگوں سے کئی گنا اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے نفرت کرتے ہیں. جانور مرے گا اس کا کوئی حساب ہے؟ قصاص ہوگا، اگر کسی جانور کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کا حق وہاں پہ اسے دے دیا جائے گا، پھر حکم ہوگا مٹی بن جاؤ مٹی بن جاؤ، کون اتراو، بات ختم ہے. اور یہ ظالم لوگ دیکھ رہے ہوں گے، پتہ ہوگا کہ نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس میں لکھا ہے کہ تین ناموں کو نکال دو، کیا کرے گا وہاں پہ؟ رب کو کیا جواب دے گا روز محشر میں؟ کیا کہے گا؟ معتزلہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر واجب تھا کو سزا دیتے، تم وہاں پہ کہہ کے دکھاؤ نا واجب کیا تھا کیا نہیں تھا. ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر شیخ صفوان تھے شیخ ربیع رحمہ اللہ، تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایسے لوگ ہیں جو اس کا دفاع کریں گے، اور ایسے لوگ ہیں جو اس کی نصرت بھی کریں گے، اور اس کو اپنا یعنی امام بنا لیں گے. یہی ہوتا ہے نا، کئی لوگ نئی بات لے کے آتے ہیں، جاہل جاہلوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے معاشرے میں، امت میں، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں کیا کمال بات کی ہے. ڈکٹیٹرشپ ویسے بھی لوگوں کے دل میں بچپن سے زہر گھول دیا ہے اخوان المسلمین نے، ان لوگوں نے حکمران ظالم ہے فاسق فاجر کرتے کرتے تکفیر تک لے گئے، لوگوں کے دلوں میں ڈکٹیٹرشپ سے ایسے نفرت ڈال دی کہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ جب یہ بات کہے گا کہ اللہ کے ناموں میں سے یہ معنی موجود ہے، یہ نام بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ماننے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. تو شاہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی پیروکار ہوں گے جو اس کی بات کو مانیں گے، نعوذ باللہ. پھر امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو اخبار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی تعظیم کرے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پر واجب ہے ہم سب پر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم کریں، اور اس وقت ہمیں غصہ آنا چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کسی سنت کی بے حرمتی ہوتی ہے، یا کوئی اعتراض کرتا ہے، یا اسے کوئی ہلکا لیتا ہے، اور اس میں سے جو اہل بدعت پر انکار کرنا ہے نکیر کرنی ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اہل بدعت کے خلاف جب ہم بات کرتے ہیں ان کی برائیں بیان کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دفاع کے لیے، کیونکہ اہل بدعت کیا ہے جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں، بدعتی وہی ہوتے ہیں نا، جو خلاف سنت عمل کرتے ہیں وہ بدعتی ہوتے ہیں. جب ہم سنت کا دفاع کرتے ہیں اہل بدعت کا رد کرتے ہیں، یہ بھی غصہ جو ہے اللہ کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دفاع کے لیے ہے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل بدعت جو ہیں وہ بہت سارے مخالفات میں پڑے ہوئے ہیں جو قرآن مجید اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کے لیے ان سے نفرت کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے ہمیں غصہ آنا چاہیے ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں، منافقین ہیں، اور جو زندیق ہیں، اور بدعت اور گمراہ لوگ جو ہیں، یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، میں بہت ساری مخالفت ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ لوگ عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے لیے ان سے بہت نفرت کرنا لازمی، یعنی ولا اور براء کا مسئلہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں اور شدید نکیر کی جاتی ہے ان ایسے لوگوں پر جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ ہارون رشید نے راستہ اختیار کیا رحمہ اللہ، جیسا کہ کوئی بھی اس شخص کے ساتھ جو اعتراض کرتا ہے اور مخالفت کرتا ہے صحیح سنت کے، صحیح حدیث کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے غصہ ہونا چاہیے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات جو ہے تھوڑی سی اس میں نرمی پائی جاتی ہے واللہ اعلم، بہرحال اصل میں جو بھی یہ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ہارون الرشید کا انکار کرنے میں، جیسے کہ انہوں نے اس شخص پر نکیر کی تھی اور اس شخص یعنی غصہ ظاہر کیا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اعتراض کیا کہ کہاں پر ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. تو اس کا مقتضی یہ ہے, اس نتیجے یہ نکلتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ جھوٹ ہے, یہ خبر جو ہے جھوٹی خبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ہے یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. کہ کیسے ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات یعنی انسانیت کی ابتدا میں ہوئی, جب انسان کی تخلیق ہوئی, آدم علیہ السلام کی پھر اولاد ہوئی, اس وقت وفات ہوئی, اور ان کے بیچ میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بیچ میں دسوں سال موجود ہیں, یعنی کئی صدیاں ہیں, عشرات القرون, دسوں صدیاں موجود ہیں. فائنل التقی, تو کہاں ملاقات ہوئی؟ شیخ ربیع رحمہ اللہ جواب دیتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی ملاقات کروائی, اللہ تعالیٰ کچھ عاجز نہیں کر سکتی, اللہ کی مرضی ہے, سبحان اللہ. دلیل دیکھیں, جیسا کہ اسراء معراج کے قصے میں دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی آدم علیہ السلام سے, السماء دنیا میں, عیسیٰ علیہ السلام سے, یحییٰ علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے, ہارون علیہ السلام سے, ان تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آسمان ملاقات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ صحیح حدیث میں ہے. زمانے کتنے مختلف ہیں, آدم علیہ السلام کا زمانہ کہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہاں, ملاقات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو ملاقات ہوئی. اب عقل نہیں مانتے تو عقل کی خرابی ہے نا, جب دلیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اسراء معراج کے موقع پر ان انبیاء علیہ السلام سے ہوئی, حقیقت ملاقات, یہ کوئی خواب خیال نہیں تھا, اسراء معراج خیال نہیں تھا, خواب نہیں تھا, حقیقت تھی, حقیقی ملاقات ہوئی, حقیقت امامت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء علیہ السلام کی, وہ ملاقات بھی حقیقت ہوئی. تو پھر اگر آپ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے, ان تمام انبیاء سے جو آپ وسلم سے کئی صدیاں پہلے تھے, تو پھر آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لازمی ہم پتہ چلے کہ کہاں پر ہے, کیا وقت تھا, کیا جگہ تھی, کیا ٹائم تھا, کیا زمانہ تھا, پھر مانیں گے. پھر ایمان بھی غیب کیا ہوا بھائی؟ اگر آپ کو ایمان بھی شہادت چاہیے, جب تک آنکھوں سے آپ نہیں دیکھے, عقل نہیں مانیں گے, تب ایمان تو ایمان بالغیب تو نہ ہوا نا. اور اصل انبیاء ایمان پر, اصل جو ہم سے مطالبہ ہے انبیاء علیہ السلام پر ایمان جو ہو, وہ کس بنیاد پہ ہے؟ الایمان, الایمان بالغیب. پھر شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی ہے, اور ان سے بیت مقدس میں امامت بھی کی ہے, یہ معجزہ معجزات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کری آدم علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی, جیسا کہ اللہ نے چاہا ہے, اور یہ ان میں باتیں ہوئی ہیں جس پہ حجت قائم کرنے کا ذکر ہے. پھر آخر میں دعا کی ہے اس کتاب کے اختتام میں امام ابو عثمان الصابن رحمہ اللہ نے, ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. جعلنا اللہ سبحانہ من الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ, آمین رب العالمین. ویتمسکون فی دنیاہم مدۃ حیاۃ بالکتاب والسنۃ, وجنبنا الاہواء المضلہ والآراء المضمحلة والأسواء المذلة, فضلا منه ومنا, آمين رب العالمين. شيخ ربيع رحمه الله فرات نقول آمين, هم بآمين كهته, وبر شيخ ربيع رحمه الله أخذ دعاء فرته. ونسأل الله تبارك وتعالى إن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, آمين رب العالمين. ومن الموالين له والمعادين لمن خالفه وعاداها, آمين رب العالمين. إن ربنا لسميع الدعاء, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة والهدى, آمين رب العالمين. الله کے فضل و کرم سے اس کتاب پیاری اور عظیم کتاب کا اختتام ہوا, عقیدۃ السلف واصحاب الحديث, امام ابو عثمان الصابن رحمه الله نے اس کتاب کو لکھا سن 449 ہجری میں, 449 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ عظیم امام گزرے ہیں, اور اپنا جو عقیدہ ہے اور اپنا جو منہج ہے لکھ کے گئے ہیں ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے. کتنے صدیاں گزر گئی ہیں, سبحان اللہ, یعنی ہزار سال کے قریب تقریب دیکھ لیں آپ. یہ عقیدہ ہے السلف کا, اصحاب الحدیث کا, میں چند اہم باتیں بیان ہوئی, چند اصول بیان ہوئے ہیں. اور کچھ کا ذکر نہیں، اس مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے، جس کا ذکر نہیں ہو اور کتابوں میں موجود ہیں، ان کی دلائل قرآن سنت میں موجود ہیں اور دیگر کتابوں میں ہیں، لیکن جو یہاں پر ذکر ہوا ہے اس کی مختصر تفصیل بیان کی ہے. یہ عقیدہ رسول و جماعت کا عقیدہ ہے، اور ہم سب پر فرض ہے کہ ہم جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو صحیح سمجھنا ہے. اگر کہیں پر کوئی ابہام ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی چیز ہم نہیں سمجھ پا رہے تو سوال کرے، پوچھے، سمجھے. یہ مسائل دین کی بنیادی مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل عام مسائل نہیں ہیں. بل جبکہ عام مسائل کے بارے میں اگر آپ کو نہیں کوئی سمجھ آتی تو آپ پوچھیں. وضو کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، عمرے کا مسئلہ ہے، آپ پوچھیں، آپ کا حق ہے. لیکن جو دین کی اصل بنیاد ہے، جس کا تعلق کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ سے ہے، اس میں اگر کوئی چیز کا آپ کو اشکال یا ابہام ہے، آپ پوچھیں، سوال کر، علماء موجود الحمدللہ، آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے رجوع کریں، اور جو چیز آپ کو سمجھ میں آ گئے الحمدللہ اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ثابت قدمی کی، اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں، دعوت دے لوگوں کو. یہ حق ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے صحیح سمجھنے کی، آپ نے مسائل سمجھ لیے ہیں، اپنے عقیدے کو درست کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں، اور ساتھ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس خیر کو ہم لوگوں تک پہنچائیں. واللہ لوگ ترس رہے ہیں، لوگ بہت سارے خیر سے محروم ہیں، لوگ منتظر ہیں کہ کوئی شخص آئے ان کو سمجھائے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے، دین کی بنیاد اساس کیا ہوتی ہے، کلمہ توحید مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، معنی کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، لوازمات کیا ہیں، کلمہ توحید کی تحقیق اپنی زندگی میں کیسے کروں، میں کیسے موحد متبع سنت سچا مسلمان بنوں. واللہ لوگ ترس رہے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے الحمدللہ. ہم سب یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، طلب علم کے لیے، اور ہم اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم کچھ یہاں پہ سیکھنے آتے ہیں. اس لیے جو بھی آپ نے سیکھا ہے، آپ کے خصوصی طور پر آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو دوست احباب ہیں، وہ حق رکھتے کہ آپ کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، ادب کے دائرے میں. کوئی کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، پیار سے سمجھائیں، دلائل کی روشنی. واللہ دلیل پر ہمیشہ نور ہوتا ہے، اور عوام الناس میں ایک خیر میں نے دیکھا ہے کہ آپ دلیل پیش کر دیتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. ہر دھرم بہت کم ہے، متعصب قسم کے لوگ بہت کم ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، ان کی نمٹنا اور طریقہ ہے، وہ جادل بلّہ احسن اور ہے. لیکن اکثر لوگ حکمت سے وہ حسن سے لوگ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ دعوت تبلیغ کے تین درجات ہیں، ادعو الى سبيل رب، کس چیز سے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بلّہ احسن، تیسرے نمبر پہ ہے. اکثر لوگ حکمت سے اور موعظۃ الحسنۃ سے سمجھ لیتے ہیں، یہ جو تھوڑے سے تیسرے قسم کے لوگ ہیں، تھوڑا تعصب پایا جاتا ہے ان میں. جدال بلت احسن، جدال دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے، جدال میں آپ ثابت کرتے کہ یہ آپ کی بات غلط کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، میری بات صحیح کیوں، اس کی دلیل کیا ہے، اور دلائل میں کیا فرق ہے، کون سی دلیل صحیح ہے، کون سی دلیل صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس ترازو کیا ہے. اب ترازو کی طرف لے کے آئیں اور اس ترازو پہ تولیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی سب کے لیے. اور الحمدللہ کئی لوگوں نے سمجھا ہے اور سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن سمجھانے والا کوئی ہونا بات یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح، اس کی صحیح سمجھنے کی، اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعوت تبلیغ میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
یہ کتاب ماشاءاللہ 15 دسمبر 2023 میں سٹارٹ کرے،
دو سال چھ مہینے چار دن، ماشاء اللہ دن بھی گن لیا آپ نے، جزاک اللہ خیر. اڑھائی سال تقریباً اس کتاب کو لگے ہیں. حق رکھتی ہے کتاب کی اس کو اتنا وقت دیا جائے. ہمارا درس ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، بعض یہ نہ سمجھے کہ روزانہ درس ہوتے، ہم نے اڑھائی سال میں ختم کیے. ہفتے میں ایک دن درس ہوتا ہے، تقریباً 50-40 منٹ کا، ایک گھنٹے کا کبھی چلا جاتا ہے. جی رمضان کی چھٹی بیچ میں ہوتی ہے. میں اتنا حق رکھتی ہے کتاب کہ اتنا وقت دیا جائے عقیدے کے مسائل کو. یہ مسائل حق رکھتے ہیں کہ وقت دیا جائے، یہ دین کی اساس ہے، انبیاء کی دعوت کی اساس. جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی دعوت کی اساس کیا ہے؟ تمام انبیاء کی دعوت ارکان ایمان کی دعوت ہے، اور ارکان ایمان کا خلاصہ ان کتابوں میں, عقیدہ کتابوں میں آپ کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے, ابھی میں نے ذکر کیا ہے درس میں کہ اللہ تعالیٰ کے تین نام پسند ہیں نکال دو. توحید اسماء و صفات اگر اس شخص کو پتہ ہوتا اور بچپن سے اس شخص کو سمجھایا جاتا, یا بڑھاپے میں بھی, یا اس عمر میں جس وقت اس نے یہ ایسے الفاظ منہ سے نکالے کفری الفاظ, اس وقت کوئی سمجھ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے, جو قدر اللہ تعالیٰ کی, وہ اس بندے کو سمجھ میں کبھی ہوتی تو کبھی ایسی بات نہ کرتا. لیکن ماحول میں جو جس میں وہ رہتا ہے, اس کے دوست و احباب, جہاں پر اس نے علم حاصل کیا ہے, اس کے استاد, اس کے ساتھی جو ہیں, کچھ ایسی سوچ ہی رکھتے ہیں, اور ماحول انسان کو واللہ ہی بگاڑ دیتا ہے. اچھا ماحول ہے تو اچھا رہے گا, برا ماحول تو برا رہے گا. اس لیے ماحول دیکھنا بہت لازمی ہے, اور اس ماحول میں بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ سامنے ایسا ماحول آتا ہے. حق آپ کو دور سے نظر آتا ہے, آپ چاہے بھی قریب جانا تو آپ کے ساتھ ماحول والے جو ہے نا آپ کو کھینچ کے رکھیں گے. اس لیے یہ مسائل جو ہیں آپ اچھی طرح سمجھیں. اسماء و صفات کے تعلق سے عام باتیں ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور یہ نام جو ہے جبار متکبر مہیمن اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام نام احسن نام ہیں, اسماء الحسنیٰ ہیں, بہترین نام ہے, پیارے نام ہے. حسن الجمال کے معنی پایا جاتا ہے, کمال کا معنی پایا جاتا ہے, اور صفات الکمال کی صفات ہے. مخلوق کی صفات سے ہٹ کر تشبیہ کا امکان ہی نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, کوئی صفات کو کا انکار کر دیتا ہے. ہر بندہ اپنے عقل کے مطابق دین کو سمجھنا چاہتا ہے اور ماننا چاہتا ہے. نہیں میرے بھائی, ہماری مرضی آپ کی مرضی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ مرضی کے مطابق سمجھنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا. جو نہیں چاہتا اس کی مرضی ہے. مرنا سب نے, حساب اپنے اپنا دینا ہے, سب نے اپنے قبر میں جانا ہے, اپنا حساب دینا ہے. کسی کو بات اچھی لگے بری لگے, حق حق ہے, حق اور باطل جدا ہے, مکسچر کبھی ہو نہیں سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں, ٹھیک ایک ہی بس, حق ٹھیک ہے, باطل ٹھیک نہیں ہے. اہل بدعت اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے کبھی حق پر نہیں ہیں, اشاعرہ حق پہ نہیں ہیں. بعض انہوں نے کہا اشاعرہ اہل سنت میں سے, اشاعرہ اہل سنت میں سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار کرنے والے کہاں اہل سنت میں سے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے توحید کو نہیں سمجھائے, اسماء و صفات کو نہیں سمجھائے, وہ کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں؟ کہتے آپ سختی کرتے, سختی ہم کہاں کرتے؟ دین کا بنیادی حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. قرآن کی آیات کی تعویل کرنا, تحریف کرنا تعویل کے نام پہ, حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا, یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نازل ہو جیسے اللہ کا شان شان ہے, کہتے ہیں نزول سے جسم لازم آتا, ہم نہیں مانتے. تمہارے عقل میں جسم لازم آتا ہے کیونکہ تم نے عقل کو بڑا کیا ہوا ہے, ہم نے نصوص کو بڑا کیا ہوا ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ نصوص ہے. قرآن و سنت ہے, واضح دلیل آ گئی, یہ بات ختم ہو گئی ہے. سلف نے موقف اختیار کیا, صحابہ نے یہی سمجھا ہے, الحمدللہ کافی ہے. اب عقل مانے نہ مانے, عقل کے تقاضا کیا ہے, عقل کی حیثیت کیا ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نہیں کہنے کہ اپنے پاگل ہو کے دین پہ عمل کرنا ہے, لیکن عقل کو شریعت کے حدود کے اندر رکھنا ہے. باہر اگر تجاوز کرے گا تو عقل بھی عقل ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, اور ایسا انسان بھی ہلاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان مسائل کو اچھی طرح سمجھے. بارک اللہ فیکم. 2.5 سال زیادہ عرصہ نہیں ہے, یہ کتاب حق رکھتی ہے کہ اتنا اس کو عرصہ دیا جائے. اگلی کتاب انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لے گی, بادشاہ پریشان ہو رہے, ایک میں 2.5 سال لگے تو اگلی مطلب کتنے سال لگتے ہیں یار, جتنے سال بھی لگ جائیں. بات یہ ہے, سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے, نہیں سمجھا تو مزید سمجھیں. ہم یہاں پر ملتے ہیں افہام تفہیم کے لیے, دروس و تدریس ہے. میں بھی طالب علم ہوں, سب مل کے یہاں پہ آتے ہیں تاکہ ہم اس حق کو سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد جا کے لوگوں کو سمجھائیں. اور اگلی کتاب جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے, یہ قطف الجنا الدانی شرح مقدمة رسالة ابن ابی زید القیروانی, اور اس کی جو شرح ہے شیخ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ نے کی ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں یہ کتاب انشاءاللہ شروع سے لے کے, میرے پاس جو نسخہ پیج 5 ہے, یہ مقدمہ شیخ عبد المحسن رحمہ اللہ حفظہ اللہ کا, یہاں سے شروع کریں گے اور آخر تک اس کو پڑھیں گے. مقدم بہت بڑی پیاری چیزیں ہیں. ایک مقدمہ شیخ صاحب اپنا ہے, شیخ عبد المحسن کا, پھر ایک مقدمہ شیخ امام ابی زید القیروانی کا ہے, پھر اس کا متن ہے, پھر شرح انشاءاللہ سب پڑھیں گے اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ بھائی سے گزارش ہے, آنے سے پہلے جو میں نے گرو بتایا ہے, کیٹرک بتایا ہے, سمجھنے کے لیے پہلے آپ نے پڑھنا ہے گھر میں, جو سمجھ میں نہ آئے انڈر لائن کرنا ہے, پھر یہاں پہ آ کے سننا ہے درس, جو سمجھ میں نہ آئے سوال کرنا ہے, پھر گھر میں جا کے, آج جمعہ کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, گھر میں جا کے ایک دفعہ اس کو پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے, اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے, اور انشاءاللہ اس کتاب میں بہت ساری ایسی چیزیں شاید آپ پہلی دفعہ سنیں گے. اس میں شروع میں کچھ قاعدے بھی ہیں جو شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ نے بیان کیے, بڑے پیارے قاعدے ہیں اسماء صفات کے باب میں خصوصی طور پر. جی ہاں جی ہاں, کمال کے زبردست ہیں, اور دلیل قریشی نے بیان کیے ہیں, تو یہ یاد کرنے ہیں. میں بھی بتا رہا ہوں, درس میں بتاؤں گا, میں ابھی سے واجب دے رہا ہوں, میں کتاب سے پہلے واجب دے رہا ہوں. میں جو 10 قاعد مقدمے میں شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں, اسے یاد کرنے. حفظ جانتے کیا ہوتا ہے؟ میں پوچھوں گا آپ کا نام کیا ہے, نام کو پتہ ہے کہ آپ یا نام بھول جاتے اپنا, ایسے یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے قواعد سمجھ لیا نا اسماء صفات کے باب میں, اب کبھی ٹھوکر غلطی نہیں کرے گا انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.